السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی کے حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں پیٹر ہنلے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89۔ آپ فون کر سکتے ہیں اور ماہرین سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ کوئٹہ میں دھماکے سے متعدد افراد کی ہلاکتیں اور جنوبی وزیرستان میں تیل کی تلاش کرنے والے ادارے کے کارکنوں پر حملے۔ کچھ عرصے کے بعد تشدد کے ان واقعات کی وضاحت کیسے ہوگی، تجزیہ کاروں سے اس بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے رہنما اصول جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں امریکی اور اہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آخر میں جائزہ لیں گے افغان امن عمل کی تازہ ترین صورتحال کا۔ تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی کی فروٹ اور سبزی منڈی میں بم دھماکے کے اس واقعے کے بعد، جس کے نتیجے میں کوئی 20 افراد ہلاک ہوئے اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں کوئٹہ میں آباد اشیا ہزارہ برادری کے 8 افراد اور ان کی سیکیورٹی پر مامور فرنٹیئر کانسٹیبل کا ایک اہلکار بھی شامل ہے۔ ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیما نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
یہ واقعہ ہے صبح آج 7:35 کا، تو اس لوڈنگ کے دوران دھماکہ ہوا ہے اور اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں تقریباً، جو ابھی تک کا میرا فگر ہے وہ 16 کا ہے، جس میں 8 لوگ جو ہیں وہ ہزارہ برادری کے ہیں، 7 دوسرے لوگ ہیں یہاں کام کرنے والے جو ارد گرد تھے، 1 ایف سی کی شہادت ہے، اور اس کے علاوہ 30 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ زخمیوں میں بھی 4 لوگ ایف سی کے زخمی ہیں اور باقی ہزارہ کے علاوہ مختلف اور لوگ بھی زخمی ہیں۔ آلوؤں کی بوریاں جو ہیں ان کے اندر ہی کوئی آئی ڈی چھپی ہوئی تھی، اب یہ ریموٹ تھی یا ٹائم تھی، اس کے بارے میں ہمیں ایکسپرٹ جو ہے وہ ابھی کرائم سین دیکھ رہے ہیں، وہ جیسے ہمیں اس کی اوپینین دیں گے تو وہ دیکھیں گے۔
اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن بلوچستان اسمبلی قادر علی نائل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی برادری پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں لیکن کافی عرصے سے امن تھا۔ انہوں نے حالیہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا،
ہماری کمیونٹی کی جذبات بھی اس حوالے سے یہی ہے کہ کافی عرصے تک امن رہا، ابھی ہم لوگ خود کا سانس لے رہے تھے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کلیکٹو پوری انسانیت پر حملہ ہوا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے 16 جو کیجویلٹیز ہوئی ہے، اس میں جو ہے ہزارہ برادری کے علاوہ اور بھی لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس وقت ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے یہاں کوئٹہ کی شہریوں کو۔
دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم نے قبول تو نہیں کی، لیکن پاکستان میں سرگرم مذہبی شدت پسند کل عدم تنظیمیں ماضی میں بھی ہزارہ برادری پر کم سے کم حملے ضرور کرتی آئی ہیں۔ تو یہ تھا کچھ پس منظر، جس کے بعد اب ہم بات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے۔ پروگرام کی پہلی اور دوسری سیگمنٹ ان کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے پروگراموں کا بڑا ایک جانا پہچانا نام ہے شمع جنیجو اور دوسرا نام ہے منصور جعفر صاحب کا، دونوں اپنے اپنے شعبے کے بے انتہا ممتاز نام ہیں، ہمارے بہترین تجزیہ کار ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں کو پروگرام میں، السلام علیکم۔
تو وعلیکم السلام
شمع، پہلا سوال آپ سے، بلوچستان میں کافی عرصے کے بعد دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور حال ہی میں جنوبی وزیرستان میں تیل تلاش کرنے والی کمپنی پر بھی حالیہ مہینوں کے اندر تیسرا حملہ کیا گیا، کافی عرصے کے بعد تشدد کے واقعات کا آغاز، شمع کیا آپ سمجھتی ہیں کسی تبدیلی کی طرف اشارہ کرا ہے اور دہشت گرد اپنی موجودگی تسلیم کرانا چاہتے ہیں؟ کس طرح سے اس کی وضاحت کریں گے بہت سارے دنوں کے امن کے بعد یہ صورتحال جو سامنے آئی؟
بے جو تبدیلی نہیں، یہ ایک کانسٹنٹ وار ہے، ایک چل رہی ہے، ایک بیٹل نہیں ہے، یہ ایک وار ہے۔ اس میں جو بیٹلز ہیں اس میں کبھی یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کو مار بگاتے ہیں، ان کی کامیابی ہوتی ہے، اور جب وہ دوسری قوتیں زور پکڑتی ہیں تو وہ پھر اپنا ایسا کوئی کام کرتی ہیں جس سے فیئر پہنچے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سی پیک کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھا. یہ جنوبی وزیرستان میں یہ ہے کہ پی ٹی ایم کی جو چل رہی ہے اس کو ان کے لوگوں کو بھی پرووک کرنے کے لیے, یا پھر ابھی تھر کول کا جب جیسے ہی ہوا افتتاح تو میرے ذہن میں نہ جانے کیوں تھا کہ ابھی شاید کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ شاید سندھ میں ہوگا یا بلوچستان میں ہوگا, تو وہ بلوچستان میں ہوا. اب ہزارہ برادری کو ڈیلیبریٹلی ٹارگیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پرووک کیا جائے اور اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں, کیونکہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انہی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یا شیعہ کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, وہی بات کہ ٹیکٹس ہیں جس میں وہ دہشت گرد کامیاب ہوتے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو دعوے کرتی ہیں ہماری فورسز کہ ہم نے ان کا کلا کما کیا ہے, میں نے آپ ہی کے پروگرامز میں ہمیشہ کہا جب ضرب عضب چل رہا تھا یا جب اس کے بعد دوسرا آپریشن رد الفساد ہوا, تو میں نے کہا کہ 100% کبھی نہیں ہوا, نہ ہی انسرجنسی کی تحریکوں میں نہ ہی ٹیررزم کی تحریکوں میں کہ آپ 100% کریں. آپ یہ ہے کہ آپ میکسیمم اسٹیپس لے سکتے ہیں جس میں سیکیورٹی کو ایک فول پروف بنایا جائے, جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بار ہمارے ادارے فیل ہو گئے.
اچھا منصور جعفر صاحب سے پوچھتے ہیں, میرا سوال اگلا یہی تھا جہاں پر شمع نے ختم کیا ہے. جعفر صاحب, آپ کے خیال میں اسے سیکیورٹی انتظامات کی کوتاہی کہیں گے یا پھر اس حملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی ہے یا ان سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ خاص طور پر خبروں کے گڑھ میں ہیں؟
دیکھیں جی, خاص طور پہ اگر ہم یہ جو ابھی گنجی ہزارہ کا واقعہ ہے اس کو اگر فوکس کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیکیورٹی اداروں کے کوئی کوتاہی ہے یا اس میں لیپس ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ یہ کمیونٹی ایک عرصے سے یقیناً ٹارگٹ رہی ہے اور خاص طور پہ ٹارگٹ کے لیے شکار ہوتی رہی ہے, اور اسے آپ کہہ لیجئے ایک سافٹ بیلی خیال کیا گیا تھا, اور خاص طور پہ وہ ملک دشمن قوتیں کہ جو بلوچستان میں امن نہیں چاہتی اور خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے ان کے الٹیریئر موٹوز ہیں, تو وہ وہاں کے جتنے بھی آپ کہہ لیجیے ٹو این ایکسٹینٹ کہا جاتا ہے کہ اپریسڈ کمیونٹیز ہیں یا جن کی کوئی گریونسز ہیں اس حکومت وقت کے حوالے سے, انہیں وہ کسی انداز سے ٹیپ کر کے استعمال کرتے رہے ہیں. اس میں یقیناً جو انتہا پسند مسلکی بنیادوں پہ تنظیمیں ہیں ان کے لوگ بھی اعلی کار بنتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو بلوچستان میں اپنے حقوق کے حوالے سے جدوجہد کرنے والے, چاہے وہ بلوچ ہوں یا کچھ اور سپلنٹر گروپس ہوں, انہیں بھی ایک لحاظ سے اس کا ایندھن بنایا جاتا رہا ہے. تو یہاں پہ سیکیورٹی لیب سے نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹیلیجنس کے حوالے سے جو ایک فیلئر ہے وہ کسی حد تک ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ سیکیورٹی تو ہزارہ کمیونٹی کے ان لوگوں کو اس جگہ پہ پرووائڈ کی گئی تھی, اور یہاں پہ باقاعدہ وہ ایک فورٹیفائڈ کانوائے کی شکل میں وہ منڈی میں آتے تھے اور یہاں اپنا کاروبار کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے انہیں محفوظ مقامات پہ جہاں سے وہ آتے تھے واپس پہنچایا جاتا تھا. تو اس حوالے سے سیکیورٹی کا لیپس تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے خاص طور پہ جو گوریلا وارفیئر, یہ جس میں ملٹیپل یعنی انٹرسٹ کے لوگ موجود ہوں, اسے یقیناً مکمل طور پہ بہت ہی کامیابی سے کنٹین کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اس معاملے میں جس بڑی حد تک کامیابی حاصل کی ہے اس کا ڈیو رائٹ یا خراج انہیں نہ دینا جو ہے بہت بڑی زیادتی بھی ہوگی. یقیناً اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, اور خاص طور پہ جس سینیریو میں یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے ہمسائے میں ایک جو اس وقت جنگ کا الاؤ جو ہے وہ جلانے کی یا اس کو شعلہ دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, تو یقیناً ان کو ان کے ایسے انٹرسٹ کے جہاں پہ وہ ہٹ کر سکتے ہیں, اور اس کا خود حکومت وقت کے بہت ہی ذمہ دار جو عہدیداران ہیں وہ انڈیا بھی دے چکے ہیں, اور اس ٹائم پیریڈ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ اس میں یا تو کوئی باقاعدہ ایک اسٹرائک جو ہے وہ مسلط کی جا سکتی ہے پاکستان پہ, یا یہ جو سافٹ ویلیز ہیں پاکستان کی ان کو اٹیک کیا جا سکتا ہے, اور یہاں پہ جو مبینہ طور پہ جو ایگریڈ پارٹیز ہیں ان کے جذبات کو اشتعال دلا کے کسی طریقے سے انریسٹ
کی بدامنی پیدا کی جا سکتی ہے. جی شمع، بالکل اسی سلسلے میں آگے ابھی اگلا ہمارے پاس ایک اور سیگمنٹ بھی ہے جس میں آپ بات کریں گے، تو کوئی کامنٹ کرتی جائیے کہ ملک میں امن و امان کو مستقل بنیادوں پر برقرار رکھنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مناسب اور مؤثر ہیں؟ آپ سے یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے معلوم ہے دہشت گردی کے بارے میں آپ کی تحقیق ہے بہت، اور آپ خاص طور پر جو کہتی ہیں کہ ایک کانسٹنٹ وار ہے، تو کیا کانسٹنٹ وار کے اندر حربیں مختلف ہونے چاہئیں یا جو مناسب اقدامات یا اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ مناسب ہیں؟ اس تناظر میں دیکھ کے بتائیے گا.
میں سمجھتی ہوں کہ چاہے جتنے بھی ہمارے لوگ دعویٰ کریں کہ جس طرح ابھی منصور صاحب نے کہا کہ اگر سیکیورٹی اداروں کا وہ نہیں سمجھتے، انٹیلیجنس فیلیور ہے، انٹیلیجنس فیلیور بھی سیکیورٹی اداروں کا ہی ہوتا ہے، تو ہم بات وہی وجہ ہے کہ یہاں سے کریں یا وہاں سے کریں، لیکن اس کا موٹیو ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو مین آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ایز اے سیکیورٹی انالسٹ میں جب بات کرتی ہوں، یا میں نے جب ماسٹرز کیا یا میری جو پی ایچ ڈی ہے، جب میں دوسرے ملکوں کا دیکھتی ہوں تو یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں. فول پروف کہیں بھی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 100% فول پروف کریں، لیکن ہاں ہم میکسیمم اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں اپنے ہمارے جو بھی یعنی اقدامات ہیں یا انٹیلیجنس ہے یا ویجیلنسی ہے اور عوام کا. یہ صرف نہیں ہے کہ یہ سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ اتنی ہی عوام کی بھی ذمہ داری ہے. اس میں کمیونیکیشن ہونا چاہیے، اس میں کانفیڈنس، ایک کانفیڈنس بلڈ کرنے کی ہونی چاہیے کہ کتنا وہ قریب آتے ہیں سیکیورٹی ادارے. لیکن یہاں پر جس طرح وزیرستان میں پی ٹی ایم کا نکلا ہے کہ ہیں تحفظات، یا بلوچستان میں، تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ساری باتوں کو انالائز کرتے ہیں، تو اس میں کمیونیکیشن کا اور کانفیڈنس کا ایک بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے،
وہ رد ہو جاتا ہے. اچھا منصور صاحب، یہ ابھی آپ شمع کی بھی بات سن رہے تھے، چونکہ ان کا بھی آپ کا بھی بہت تعلق رہا ہے ان سارے موضوعات کے اوپر بات کرنے میں، خاص طور پر مشرق وسطی میں بھی آپ کی کافی مہارت ہے ان چیزوں میں. تو اس طرح کی جب جنگوں کا کچھ درپیش ہوتی ہیں ملکوں کے اندر، یا اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جہاں جیسے کہ آپ کا اپنا لفظ ہے کہ ملٹیپل انٹرسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، فریق ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں، تو ان کو کنٹین کرنے کے لیے، آپس میں رابطوں کے لیے حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہ پر اویئرنیس پہنچا کے لوگوں کو خبردار بنایا جا سکے اور ان کو شعور دلایا جا سکے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں، میڈیا کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے کسی اور فریق کے اوپر؟ کس طرح سے آپ اس کو وضاحت کریں گے اس کی؟
یقیناً جی، یہ جو رابطے کا کام ہے، اس سے میڈیا سے زیادہ مؤثر تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ جو اس میں استعمال ہو سکا ہو. لیکن میں آپ دیکھیے کہ یہ جو کوئٹہ کا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے چمن میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن اس یہ جس تناظر میں ہوا، اس سے دو دن پہلے ہی جس کی اویئرنیس کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی سیکورٹی امور پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا، اور اس سیمینار میں اسی نوعیت کی گفتگو جو اس طرح کے واقعات کو کنٹین کرنے کے حوالے سے ضروری تھی اور اقدامات کی صورت میں اٹھائے جانے سے، ان پر بڑی گفتگو کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مسلسل عمل ہے اویئرنیس کا بھی، اس میں یقیناً میڈیا بھی انوالو ہے، اور میڈیا کے فرنٹ کو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں وہ بہت ہی ویجیلنٹلی ایک لحاظ سے اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں، جو یعنی ایک لحاظ سے جو ماضی میں خیال کیا جاتا تھا کہ کچھ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہیں، وہ ایسی صورت نہیں ہے. ابھی حال ہی میں جو بھارت کی طرف سے اگریشن کا ارتکاب کیا گیا، اس معاملے پر بھی یعنی جو پاکستان میں فورن میڈیا ہے اس کو اس جگہ کا دورہ کروایا گیا جہاں پہ سفارتکار بھی موجود تھے. تو وہ دو وہ ایریاز کے جو ماضی میں خیال کیے جاتے رہے ہیں، وہاں پہ ایک لمیٹڈ اوپننگ کی جا رہی ہے تاکہ لوگ براہ راست میڈیا کے لوگ بھی وہاں جا کے دیکھیں. اور اگر ہم وزیرستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جن لوگوں کا ایک سیلف پروکلیمڈ گریونس موجود ہے، پی ٹی ایم کے لوگ میری مراد ہے، تو ان کے معاملات بھی جو ان کی جو بات چیت جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے کسی نہ کسی انداز سے مختلف پلیٹ فارم سے، کیونکہ آج اگر آپ کو کنونشنل میڈیا اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس سوشل میڈیا کی ایسی فریڈم موجود ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی بات بڑے سے بڑے انداز میں کہہ سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے ایوان تک وہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ کوئی مین اسٹریم میڈیا جو ہے بعض اوقات ویلکم نہیں کرتا بعض لوگوں کو، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اپنی بات پہنچانے کے اور جو بیک ڈور چینلز ہیں، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے خاص طور پہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ، وہ ہمیشہ سے کھلی رہی ہے، اگرچہ دونوں فریق جو ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ میڈیا سے اس انداز میں کھلے عام شیئر کرنا شاید پسند نہیں کرتے. تو یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید بلینکٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے بعض معاملات پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً میڈیا کو ون اسٹیپ فارورڈ آ کے جو اویئرنیس ہے, خاص طور پہ جو سیکورٹی ایشوز کے معاملات ہیں اور لوگوں کی اپنی جو سیلف ڈیفینس جو ہے اس پر جو میں سمجھتا ہوں ایک ان کی آگاہی ہو سکتی ہے, اس طرح کے پروگرامات جو ہیں, اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ میڈیا میں ان کی ریفلیکشن میں سمجھتا ہوں زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب یعنی خود ہزارہ کمیونٹی جو اس وقت ٹارگٹ بنی ہے کہ ان کے متاثرین, ان کے جو نمائندگان ہیں وہ خود ایک کام اپیل کر رہے ہیں اور ایک کانسٹرینٹ کی کال جو ہے وہ دے رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوشائند بات ہے کہ اس کو مسلکی رنگ دے کے یا اس کو ایک خاص فرقے کے خلاف ٹارگٹ کا نام دے کے میں نے سمجھتا کہ ہم کو بڑا کاز سرو کریں گے. اور جو متاثرین ہیں ان کی طرف سے خود اس بات کا اعتراض میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے, خاص طور پہ اس نیریٹو کی کہ جو اس وقت حکومت سیکورٹی معاملات کے حوالے سے پروموٹ کرنا چاہتی ہے.
اچھا اب ہم دوسری سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں اور اس کا ایک ایک میرے پاس سوال ہے آپ دونوں کے لیے. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی تعزیراتی کمیٹی کی قراردادوں پر جو 1267/1267 قرارداد کہتے ہیں اس پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ملک کے متعلقہ اداروں کے لیے کچھ گائیڈ لائنز جاری کر دیے ہیں, اور یہ ساری کارروائی ایک ایسے وقت پر کی جا رہی ہے جب نہ صرف بین الاقوامی برادری بلکہ دوسری طرف سے منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق عالمی ادارے بھی پاکستان پر غیر ریاستی عناصر جو عناصر ہیں اور کالا دم تنظیموں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مؤثر اقدامات آپ کریں. تو شمع آپ کے خیال میں ہم بڑی دفعہ بات کرتے آ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہی وہ موضوعات ہیں جو پاکستان میں ہمارے ارد گرد چلتے چلے آ رہے ہیں. منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشت گردوں تک رقوم اور فنڈس کی ترسیل کو مؤثر طور پر روکنے کے لیے اب تک جو کارروائیاں کی گئی ہیں وہ کس حد تک بین الاقوامی اداروں اور خاص طور پر فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کے تحفظات کو دور کرنے میں مدد دیں گی؟
بالکل بھی نہیں مدد دیں گی, کیونکہ ابھی جب آئے تھے آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ بزی تھے, وہ 3 دن رہے لیکن ہمارے میڈیا نے بھی اگنور کیا, بلکہ میڈیا والوں سے جب میں بعد میں آئی ایم آلسو پارٹ آف میڈیا, لیکن جب میں بات کرتی تھی اپنے کلیگ سے یا دوسرے لوگوں سے تو وہ کہتے تھے کہ ہم الاؤڈ نہیں ہیں اس چیز پر بات کرنے کے یا کوئسچنز آسک کرنے کے لیے. جو ان کے جہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے اپنے ریسورسز سے کہ ان کی ٹیم کے کیا تھے, تو ان کے کافی زیادہ کوئسچنز تھے جو کہ ہم سیٹسفائی نہیں کر سکے. لیکن ابھی ایک بہت پازیٹیو بات ہوئی ہے جو کہ عمران خان کا انٹرویو 2 دن پہلے اس نے نیو یارک ٹائمز کو دیا, اور اس میں اس نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, کیونکہ اس کی بات کو ہم وے کریں گے, کہ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی قسم کی ملیشیا کو فائننس نہیں کرے گا, اور ٹیرر ایکٹیویٹیز کی انہوں نے مخالفت کی ہے. لیکن کیونکہ ان کی اپنی نالج بڑی لمیٹڈ تھی, انہوں نے بجائے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ 1978 اور 1979 میں سی آئی اے نے آپریشن سائیکلون فارم کر کے پاکستان کی آرمی کو کہا کہ آپ مجاہدین کو ٹرینڈ کریں, جس کو بعد میں ہم نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ڈاکٹرائن کا نام دیا, ان کی وہ انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ ہم پاکستانی ملٹری نے ٹرینڈ کیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ویسٹرن میڈیا سینسیشنل ہیڈ لائن کو پک کرتا ہے, ان کی وہ جو دوسری بات تھی وہ دب گئی جو انہوں نے ایک پازیٹیو بات کی تھی, اور وہ یہ ہو گیا کہ ہم فادر آف طالبان ہیں یا ہم نے مجاہدین کو ٹرینڈ کیا جو کہ بعد میں وہ ٹیررسٹ بن گئے. تو اب بات یہ ہے کہ ہم کو پوری یہ ایک میں نہیں کہتی کہ یہ صرف گورنمنٹ کی ہونی چاہیے, یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان یا ایز اے میڈیا پرسن آف پاکستان یا جو بھی آپ ہیں یا جو بھی لوگ جو پاکستان کے ہیں, ہم سب کے ایک پاکستان کا جو ایک امیج ہے, پہلی بات یہ کہ وہ ہم اپنے لیول پر یہ کر سکتے ہیں کہ ایک سافٹ امیج کو کریں. پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ کرنا ہے کہ ان کو ملٹری اور سویلین کو ایک پیج پر ہونا چاہیے, جس طرح پاسٹ میں نہیں ہوتے تھے, لیکن ابھی دونوں شخص بقول وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں. تو اس چیز کو ہیمر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی ٹیرر فائنینس کو فائنینس نہیں کریں, سپورٹ نہیں کریں گے. However, یہ صرف کہنے سے ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں نہیں چلے جائیں گے یا بلیک لسٹ میں خود کو جانے سے نہیں روک سکتے, ہمیں ان کو ایویڈنس بھی دینا ہوگا, جو کہ سو فار ابھی تک ایز پر مائی انفارمیشن ہم لوگ ان کو اتنا سیٹسفیکٹری ایویڈنس پرووائڈ نہیں کر سکے. لیکن پاکستان کی خوش قسمتی میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس میں چائنا کو اور سعودی عربیہ کو اور دوسرے جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں پاکستان میں, ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو میں کمپلیٹلی ریلائی کر رہی ہوں ان پر, جس طرح بھی چائنا نے حافظ سعید کے حوالے سے بیان دیا یا پاکستان کی میں کے حوالے سے سیکیورٹی کونسل میں انہوں نے بہت زیادہ اسٹیپس اٹھائے اور ایک قرارداد بھی پاس نہیں ہونے دی. تو مجھے ابھی فیتھ یہ ہے کہ شاید ہمارے دوست ممالک بچا دیں. لیکن ہم اپنے دوست ممالک کو جواب میں کیا دے رہے ہیں, وہ اگین یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی ویگ ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک دن میں وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری دن میں وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس میں جو ملٹری کا ہوتا ہے اس کا, کیونکہ وہ سب سرویئنٹ ہیں پرائم منسٹر کے, تو ان کا اتنا ایک کلیئر ہمیں نہیں آتا, حالانکہ وہ بیہائنڈ دا ڈور ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ساری پالیسیز کو سیٹ کرنے میں. لیکن وہ جو ہمارے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں ایک قسم کے جو کہ سوچے سمجھے بغیر آتے ہیں, وہ پریشانی انہوں نے پیدا کی ہے, کرتے بھی رہیں گے. لیکن اگین بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سینسیٹیو میٹر ہے, اس میں گورنمنٹ کو سینسیٹیو ہونا چاہیے ہوگا, اس میں ملٹری کو سینسیٹیو ہونا چاہیے, اس میں میڈیا کو اور ایون ہم لوگوں کو عام پرسن کو بھی سینسیٹیو ہونا پڑے گا اس میں, ادروائز کیونکہ ہم سب کا انٹرسٹ وابستہ ہے پاکستان سے. اکانومی کولیپس ہو سکتی ہے اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے.
اچھا بس اب آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا منصور جعفر صاحب سے. منصور صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ پاکستان کے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے, خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب پہلے ہی معاشی میدان میں پاکستان کو دشوار صورتحال کا سامنا ہے, اور شمع نے ابھی اس طرف اشارہ بھی کیا کہ اور بھی بہت مسئلہ ہو جائے گا اگر بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں, بھارت کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی اس حوالے سے پاکستان کے لیے کس حد تک مسائل پیدا کر رہا ہے؟ کوئی کامنٹ کریے گا, پھر ہم یہ سیگمنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں.
جی, جو بھارت اس وقت جو ایشو اٹھایا جا رہا ہے خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے, اور سیکورٹی کونسل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک لحاظ سے اس کی اپنی اتھارٹی کو انڈر مائن کرنے کے لیے, اور ایک پولیٹیکل ایجنڈا جو ہمسایا ملک کا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی رکاوٹ ہے. کیونکہ اس وقت اگر چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو یقیناً وہ پاکستان کے جو کنسرن ہیں ان کو بھی ایڈریس کر رہا ہے, اور جو اس وقت انٹرنیشنل باڈی کے طور پہ اقوام متحدہ کی ذمہ داریاں, وہ بھی انہیں یاد دلا رہا ہے کہ آپ ان ڈسپیوٹس کی طرف بھی توجہ دیں, ان قراردادوں کی طرف بھی توجہ دیں جو بیسیکلی ایک لانگ اسٹینڈنگ جو ایشو ہے کشمیر کا, اس کے حل کے حوالے سے آپ کے ایجنڈے پہ موجود ہیں, تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف اور صرف پاکستان کو ایک لحاظ سے دیوار کے ساتھ لگا کے اور اپنی باتیں منوا کے آپ اس سارے مینس کو ختم نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو دفتر خارجہ میں کی طرف سے جو ایک گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے, خاص طور پہ یہی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو فائنینشیل سینکشن ہیں یا ٹریول بین ہے
جی.
یا
منصور جعفر صاحب کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے, لائن ڈراپ ہو گئی ہے, چلیے وہ اپنی بات کو اپنی بات ختم ہی کرنا چاہتے تھے جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ محکمہ خارجہ کی طرف سے یہ جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں وہ مؤثر طور پر شاید کام کر سکیں گی, ہمیں امید تھی اگر وہ پورا اپنا جملہ کرتے. باہر طور ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے یہاں پر. شمع جنید جو ہمارے ساتھ تھیں, منصور جعفر ہمارے ساتھ تھے, اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اس وقت آپ پروگرام جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور اب ہم آگے پروگرام میں بڑھیں گے اور پروگرام کی اگلی ہم سیگمنٹ کی بات کریں گے جس میں ہم یہ بات دیکھیں گے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے یہاں واشنگٹن میں گزشتہ کچھ دنوں میں عالمی مالیاتی اداروں ورلڈ بینک یعنی عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے اعلیٰ عہدیداروں سے واشنگٹن میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں, اور یہ ملاقاتیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے واشنگٹن میں جاری اجلاس کے موقع پر ایک ایسے وقت پر کی گئی ہیں جب پاکستان کی عالمی مالیاتی ادارے سے ممکنہ بیل آؤٹ پیکج کے لیے بات چیت بھی آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے. یہ والی سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال, اور پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر سلمان شاہ. تو آئیے اس وقت ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ اردو ٹیلی ویژن سے ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے وزیر خزانہ سے پاکستان کے سفارت خانے میں ہونے والی ایک ملاقات کے دوران بات چیت کر کے ایک رپورٹ تیار کی. یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں, پھر ماہرین سے رائے بھی لیں گے, اور اس سے ایک بہتر طور پر ساری تصویر آپ کے سامنے آئے گی کہ یہاں پر پاکستان کے وزیر خزانہ کی مصروفیات کیا کر رہی, اور مختلف جو موضوعات ہیں اور مختلف جو ایشوز ہیں مسائل ہیں اس حوالے سے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں اسد اللہ خالد کی تیار کی ہوئی رپورٹ.
اپریل کا مہینہ پاکستانی معیشت کے لیے دو طرح سے اہم رہا ہے اور ابھی تک آن ورڈز ڈیولپمنٹس جاری ہیں۔ پاکستان ایف اے ٹی ایف کو 15 اپریل یعنی پیر تک اپنی تیسری رپورٹ جمع کرے گا اور آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکیج کے لیے پاکستان کے مذاکرات بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر سے واشنگٹن میں کل جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے سفارت خانے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط سے پہلے ہی بنیادی تبدیلیاں کی جا چکی ہیں، اگلے دو دن میں تفصیلات بھی طے ہو جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا۔
ہماری پچھلے دو دن سے جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تقریباً آپ سمجھو اصولی طور پہ اتفاق ہو گیا ہے، اگلے ایک دو دن کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کی جو مشن ہے وہ مشن آئے گا پاکستان اگلے چند ہفتوں کے اندر، جس کے اندر جو ہے بیٹھ کر وہ تمام جو بالکل تفصیلات ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ ورک آؤٹ کر لی جائیں گی، بٹ اصولی طور کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ مور اور لیس ہمارا اتفاق ہو چکا ہے۔
اور یہ اتفاق کس حد تک ایف اے ٹی ایف میں ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ ایف اے ٹی ایف پہ جب میں نے اسد عمر سے پوچھا کہ پاکستان کی جانب سے جمع کرائی جانے والی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔
پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے یا نکالنے کا فیصلہ ستمبر تک ہوگا۔ اس وقت میں آپ کو بڑے وسوق سے یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے نظام کو بہتر بنانے میں بہت پروگریس کی ہے اور سبھی حلقے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے قلدم تنظیموں کے خلاف منظم کارروائی کی ہے۔
لیکن اسد عمر نے کچھ کنسرنز بھی شو کیے تھے اس حوالے سے کہ ایف اے ٹی ایف کے ساتھ انڈیا کے کو چیئر ہونے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے اور اس پر انہوں نے ایف اے ٹی ایف کو خط بھی لکھا ہے۔
Question mark that I have is, are we going to be judged?
میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے فیصلہ ایک جانبدار جیوری کی طرف سے کیا جائے گا؟ میں نے ایف اے ٹی ایف کے صدر کو اس سلسلے میں ایک باضابطہ خط بھی لکھا ہے، کیونکہ بھارتی فائنسٹر کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، اور اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے بلیک لسٹ کروا دیا جائے۔ اس خط کے جواب میں ایف اے ٹی ایف کی جانب سے ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں سیاست اثر انداز نہیں ہوگی۔
اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، اردو سروس، واشنگٹن۔
اور جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ڈاکٹر زبیر اقبال اور ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ ہیں، تو پہلے ہم ڈاکٹر اقبال سے بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں اور سلام میرا قبول کیجیے۔ ڈاکٹر اقبال، آپ کا یہ شعبہ ہے، آپ کے خیال میں واشنگٹن میں ہونے والی پاکستان کے وزیر خارجہ کی ملاقاتیں کتنی مؤثر رہیں، اور کیا پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا پیکیج حاصل ہونے کا راستہ ہموار ہو گیا جیسا کہ انہوں نے خود بھی کہا ہے؟
جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں میں بہت وقت لگتا ہے۔ درست ہے کہ جب وہ یہاں آئے ہیں تو اس وقت کیونکہ ہائی آفیشل لیول پہ باتیں ہوئی ہیں تو ان کی جو کنکلوژنز ہوں گی، ان کی جو انڈرسٹینڈنگز ہوں گی وہ ایک اہمیت رکھیں گی، لیکن یہ کہنا کہ نیگوسیشنز ان کی وجہ سے کمپلیٹ ہو رہی ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نیگوشیشن بہت دن سے چل رہی تھیں اور ان میں ٹیکنیکل معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سالو اور سیٹل کرنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے۔ پولیٹیکل سولوشن یقیناً طور پہ ایک سینئر لیول پہ ہی کیا جا سکتا ہے جو کہ منسٹر آف فائنانس کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیگوشیشنز کافی دنوں سے چلی اور کافی کامیاب رہیں، اور اس وقت ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جب فائنل قسم کے فیصلے ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جب نیکسٹ مشن پاکستان جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے فائنلائزیشن سٹاف اگریڈ پروگرام جو ہے اس پہ ایک فائنل قسم کا ڈیسیژن ہو جائے۔ اس کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہے وہ پھر مینجمنٹ کے پاس جائے گا، اسے ڈپارٹمنٹس کے پاس جائے گا، اس کے بعد اگر وہ سب اپروو کر دیتے ہیں، مینجمنٹ اپروو کر دیتی ہے، تو پھر وہ ایگزیکٹو بورڈ میں جاتا ہے، اور ایگزیکٹو بورڈ کی اپروول جو ہے اس کے بعد ہی ڈسبرسمنٹ شروع ہوتی ہے۔
ابھی ہم بات پوچھتے ہیں اسفر صاحب سے۔ اسفر صاحب، ڈاکٹر سلمان شاہ ابھی تک نہیں آئے، تو ڈاکٹر صاحب جب تک ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ نہیں آتے آپ ہمارے ساتھ بات کیجئے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ سوال ہیں اس سلسلے میں۔ تو جی، وزیر خارجہ نے خود اس بات کے لیے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط پر پہلے ہی سے ملک کے اندر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک عام آدمی کے لیے آئی ایم ایف پیکیج کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کل پہلے ہی کافی واویلا ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ڈالر کی قیمت بہت زیادہ چڑھ گئی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا کس طرح سے تعلق ہے؟ میرے جیسے ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے آپ کس طرح سے اس کی وضاحت کریں گے؟
دیکھیے، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اگر کوئی ملک ایک انسان کی طرح اپنی کیپیسٹی سے یا اپنی ریسورسز سے زیادہ اسپینڈ کرے تو پھر اس کے شارٹیجز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور جو امبیلنسز ہوتے ہیں ان کو فل کرنے کے لیے آپ کو بورو کرنا پڑتا ہے. جب بہت زیادہ بورو کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈیٹ سروس ابلیگیشن بہت بڑھتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ڈومیسٹک ریسورسز کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے گروتھ کے لیے وہ اور کم ہو جاتی ہے. تو پاکستان کے ساتھ یہی ایگزیکٹلی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی کیپیسٹی اور اپنی ابلٹی سے بہت آگے بڑھ کے اسپینڈنگ کر رہے ہیں, سیونگ بہت کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنزمپشن بہت زیادہ ہے. تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے ناٹ اونلی کہ بجٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو جاتا ہے بلکہ ایکسٹرنل ڈیفیسٹ پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ امپورٹ زیادہ ہو جاتی ہیں اور ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں جب یہ ڈوئل قسم کے گیپ آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر یقیناً اکانومی کی کنڈیشن خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی ایکسچینج ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے اور دوسرے طریقے سے گورنمنٹ اپنا اسپینڈنگ کو مینٹین کرنا چاہتی ہے تو اس سے انفلیشن بڑھتی ہے, اور جو کہ وہ انفلیشن بڑھتی ہے اس کی وجہ سے انکم ڈسٹریبیوشن خراب ہو جاتی ہے, اور جیسے اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس جو ریئل انکم ہے جب وہ گرتی ہے تو پھر ان کی اسپینڈنگ کم ہوتی ہے, جیسے اسپینڈنگ کم ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے گروتھ کم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انمپلائمنٹ بڑھتی ہے. تو یہ کنڈیشن آپ کے سامنے اس وقت ہے کہ آپ کے امبیلنسز ہیں, میکرو اکنامک امبیلنسز, جن کو فکس کرنے کے لیے آپ کو اسپینڈنگ کو کم کرنا ہے, خاص طور پہ گورنمنٹ اسپینڈنگ کو, تاکہ گورنمنٹ ڈیفیسٹ کم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسٹرنل کمپیٹیٹیونیس کو امپروو کرنا ہے, وہ صرف ڈومیسٹک اسپینڈنگ کو کم کرنے سے نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے آپ کو ریلیٹو پرائسز بدلنی ہوتی ہیں جن میں ایکسچینج ریٹ چینج کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن یاد رہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے اگر آپ اس کو پالیسی انسٹرومنٹ میں استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کو آپ ٹارگٹ نہیں بنا سکتے, پھر وہ ایڈجسٹ کرتا ہے خود بخود مارکیٹ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے. یقیناً اگر گورنمنٹ اسپینڈنگ کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ایکسیسو ڈیمانڈ ہوتی ہے ملک میں وہ کم ہوتی ہے. جیسا ایسا ہوتا ہے, جب ہی ایسا ہوتا ہے تو گروتھ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اتنا ڈپریشیٹ نہیں کرتا جتنی کی ایکسپیکٹیشن تھی, چونکہ پاکستان میں ابھی تک ایڈجسٹمنٹ اتنی نہیں کی گئی جس کی ضرورت تھی, تو اس لیے ایکسچینج ریٹ کے اوپر بہت پریشر ہے, جس کی وجہ سے امپورٹ کاسٹ بڑھ گئی ہیں لیکن ایکسپورٹس اتنی نہیں بڑھیں جتنی کی امید کی جاتی تھی, جس کی وجہ سے جو ایکسٹرنل گیپ جو ہے, جو گیپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان ہوتا ہے وہ اتنا کم نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ بجٹ ڈیفیسٹ جس کو کم کرنا چاہیے تھا ابھی تک کم نہیں ہوا, کیونکہ گورنمنٹ اسپینڈنگ ابھی تک کنٹرول نہیں کی گئی.
سلمان شاہ بھی ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات کر رہے تھے اور ان سے میں یہی کہہ رہی تھی کہ ایک عام آدمی کے لیے, جیسا کہ میں مجھے سمجھانے کے لیے آپ کس طرح سے کہیں گے کہ جب آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکیج لیا جاتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہیں کہ اس کی شرائط کے اثرات عام شہری کی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں, اور وزیر خزانہ پاکستان کے جو یہاں پر واشنگٹن میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ جو اس کی شرائط ہیں اس پر کچھ تو پہلے ہی سے عمل ہو رہا ہے. تو اس ساری صورت حال کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ کچھ اور بھی مہنگائی ہوگی, کچھ اور بھی صورتحال پاکستان میں عام آدمی کے لیے مشکل ہونے کا امکان ہے؟
دیکھیے, یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ اگلے دنوں میں کیا انٹرنیشنلی آئل پرائسز کس طرف جاتی ہیں. پاکستان میں ڈومیسٹک جو سچویشن ہے وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ خاصی ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے, اور اس کی وجہ سے خاصی پرائس انکریزز اکانومی کے تھرو کام کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بجلی کا نظام جو ہے اس میں بہت بڑے خسارے تھے. 1500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا جس کو پے کرنا ہے, اور ابھی بھی پہلے سٹیپ میں تو صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو قیمت کی بجلی بنتی ہے کم از کم اتنی ہی تو پرائس اس کی لی جائے کنزیومر سے. سو ایشوز خاصے ہیں, لیکن بڑی جلدی ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت فار ایگزامپل آئل پرائسز جو ہیں وہ $70 پر بیرل پہ جا رہی ہیں, کل کو یہ 40 پہ اگر آ جاتی ہیں تو تھنگز وڈ بی کوائٹ ڈفرنٹ. سو آئی تھنک کہ خاصی چیزیں گورنمنٹ آلریڈی کر چکی ہے, ڈی ویلیویشن خاصی سبسٹینشیل ہو چکی ہے, انٹرسٹ ریٹس بڑھ چکے ہیں, ایکسپورٹ کو اٹھتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تقریباً 15-20 سال سے ایک وار آن ٹیرر کا حصہ ہے जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अनरिलायबल हो गई थी, लोग आते नहीं थे, बायर्स नहीं आते थे
जी।
और अब जब ये काम आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो वो पुराने लिंक्स को रिवाइव करने में टाइम लगता है, और आपकी जो कस्टमर्स हैं वो किसी और मुल्क ने ले लिए हैं, कोई और सप्लायर्स बन गए हैं, तो आपको बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ता है। इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खासा अच्छा एक पैकेज भी दिया गया है ताकि उनकी कॉस्ट जो है वो अंडर कंट्रोल आए। सो आई थिंक इम्पेशेंस नहीं दिखानी चाहिए, अभी टाइम लगेगा सारी चीजों को होते हुए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज IMF प्रोग्राम की मेरे नजर में ये है कि वो आपको एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी, आपकी एबिलिटी टू टैप द कैपिटल मार्केट्स बेहतर होगी, और इस अस्ना में आप डोमेस्टिक रिफॉर्म्स कर सकेंगे।
अच्छा,
और उसमें बड़े अच्छे एरियाज हैं जिसमें आपने रिफॉर्म्स करनी है, गवर्नेंस जो है वो खासी खराब है, डी रेगुलेशन करने की खासी जरूरत है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रैशनलाइज करने की जरूरत है, आसानी पैदा करने की जरूरत है, बिजली के निजाम में कंपटीशन लाने की जरूरत है, सो मेजर रिफॉर्म के काम करने की जरूरत है, और वो IMF के अगर अम्ब्रेला के नीचे होंगे तो मेरा ख्याल है कि वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होंगे,
हो जाएंगे।
तो ओवरऑल उनसे कि अगर IMF के साथ ये प्रोग्राम बन जाता है और हुकूमत रिफॉर्म्स करने में भी कामयाब होती है तो ये दोनों चीजें मिलकर पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ ले आएंगे।
अच्छा डॉक्टर इकबाल, आलमी हमारे पास सेगमेंट के लिए वक्त अब कम रह गया है, जरा जल्दी जल्दी बताइएगा कि आलमी मालियाती इदारों जो वर्ल्ड बैंक के IMF है, उसने बाज मुल्कों को मशवरा दिया है कि वह बैरूनी कर्जों पर अपना इन्हिसार कम करें, तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर कर्जों का बेपनाह बोझ है, तो इसे कम करने और मईशत को बेहतर खतूत पर उस्तवार करने के लिए क्या इकदाम करने की जरूरत है, क्या टैक्स को बढ़ाने की जरूरत है, किस तरह से आप देखेंगे?
ये तो दुरुस्त है कि अगर आप अपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंटेन करें या आप डोमेस्टिक जो आपके जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाएं तो उसके वजह से जो गैप होता है फाइनेंशियलिंग गैप वो कम हो जाता है, और उसी वजह से आप इस काबिल हो जाते हैं कि मुल्क के अंदर सेविंग बढ़ती हैं और उसकी वजह से आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है बजाय इसके कि हमें बाहर से लोन लेने की जरूरत पड़े। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो होती है बड़ी क्रिटिकल होती है, क्योंकि उसके बगैर एक वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती जिनकी इन्वेस्टमेंट आपको जरूरत है। तो इस कंडीशन में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को कम करना इतना आसान नहीं जितना कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी सिर्फ एक ही बेसिस हो सकती है कि वो ये कि आप अपने एक्सपोर्ट्स इतना बढ़ाएं और प्राइवेट कैपिटल इन्फ्लोस को इतना इम्प्रूव करें कि आपको बोरिंग करने की इतनी जरूरत ना रहे जितने की पहली होती थी। ये वक्त लगता है, इसमें काम भी करना होगा और मुल्क की एफिशिएंसी भी बढ़ानी होगी। उसके लिए जैसे समान साहब ने फरमाया, यकीनन आपको बहुत से ऐसे काम करने होंगे जो करने बहुत मुश्किल हैं, पॉलिटिकली डिफिकल्ट हैं, लेकिन उनको करना जरूरी है। लेकिन जहां तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत है, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हर मुल्क के मामले के साथ देखा जाता है, आप उसके लिए कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देख सकते।
अच्छा डॉक्टर शाह, बिल्कुल आखिरी कोई कमेंट है कि पाकिस्तान में एक के बाद एक हुकूमत और कर्जों के बोझ और हुजम में इजाफा, कहाँ पर गलती होती आई?
देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान रिफॉर्म करने में बहुत स्लो है, एक स्टेटस को चलाते हैं और उसी वही गलतियां रिपीट होती रहती हैं। मसलन अगर एनर्जी सेक्टर का प्लान बना था 1990 में, आज तक वो प्लान जो है पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो रिफॉर्म्स करनी थी, एक फाइनल चैप्टर उसका ये था कि कंपेटिटिव पावर मार्केट करेगी।
अच्छा।
लेकिन वो किसी ने नहीं बनाई, तो डिले करते चले गए हैं। और ये एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी होती है कि जब आप रिफॉर्म कर रहे होते हैं, मुश्किल भी होती है और उससे कुछ डिसेप्शन भी हो सकती है। सो गवर्नमेंट्स जो है वो बिजनेस एज यूजुअल चलाती हैं, रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान की अब सिचुएशन ये है कि जिस तरीके से डेट क्राइसिस पाकिस्तान में आया, जिस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, ये बेसिक रिफॉर्म्स किए बगैर ये काम ठीक नहीं होगा। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी और कंपेटिटिवनेस बढ़ाने की जरूरत है, بہت بڑا ملک ہے, ورکنگ ایج پاپولیشن بہت بڑی ہے, اور یہ ایک مینوفیکچرنگ ہب بن سکتا ہے پاکستان, لیکن اس کے لیے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑی اچھی ہونی چاہیے, اس کے لیے آپ کی کمپیٹیٹیونیس بڑی اچھی ہونی چاہیے, آپ کے پاس بڑی اچھی کمپنیز ہونی چاہیے جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جا سکیں اور کام کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑی فیسیلیٹیٹیو گورنمنٹ چاہیے جو ان چیزوں کو پروموٹ کرے, اور جو پاکستان کی کارپوریٹ سیکٹر ہے یا مینوفیکچرنگ ہے یا مارکیٹس کو, یہ ساروں کو سٹریم لائن کرنے میں اس کے پاس ایک ویژن بھی ہونی چاہیے اور اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے. بزنس ایز یوزول از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک یو اینی ویئر.
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ پاکستان سے, اور ڈاکٹر زبیر اقبال یہاں ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے وزیر خزانہ کے دورہ امریکہ کی, اور اس کے دوران میں جو اقدامات ہوئے اور جو ملاقاتیں ہوئیں, اور آئی ایم ایف کے پیکیج کے امکانات کیا ہیں, اور اس سے اثرات کیا مرتب ہوں گے پاکستان کے اوپر ایز اے ہول, اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ان تمام پہلوؤں پر بات کی. اب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر اقبال سے ہمارا ایک اور سوال ہوگا, اور اس ہمارے دوسرے جو ساتھ ہمارا دیں گے پروفیسر فیضان حق ہیں اور ڈاکٹر حسین یاسا ہیں. تو آئیے ایک ذرا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ کی اب آخری سیگمنٹ آ چکی ہے, تو آئیے اب اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اس سیگمنٹ میں ہمارا ایک سوال کا ضرور جواب دیں گے, کامنٹ کریں گے, اور اس کے بعد پروفیسر فیضان حق اور ڈاکٹر حسین یاسا سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر اقبال, اطلاعات کے مطابق طالبان نے انکشاف کیا ہے کہ اقوام متحدہ نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات میں شریک طالبان کے سینئر لیڈروں پر عائد پابندیوں کو عارضی پر ہٹایا ہے. یہاں یہ پر وضاحت کر دیں کہ اقوام متحدہ یا امریکہ یا افغان حکومت کی طرف سے اس پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا. اس خبر میں کس حد تک صداقت ہو سکتی ہے, اور ملا عبد الغنی برادر سمیت طالبان کی عادت سے عارضی طور پر پابندیاں اٹھانے کا مثبت نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر زبیر اقبال, ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
میری آواز آپ کو آ رہی ہے کہ
جی؟ اب آ رہی. جی آ رہی.
میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ نیگوسیشن بڑی کمپلیکس قسم کی نیگوسیشن ہیں, جن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک سے کہنا چاہیے میوچل کانفیڈنس کو بلڈ کیا جائے. اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ طالبان کے جو لیڈرز ہیں ان کو نہ صرف کہ ریکگنائز کیا جائے بلکہ ان کو وہ اہمیت دی جائے جو کہ ایک بائیلیٹرل پارٹنر کو دی جاتی ہے, جو کہ دی گئی. اب بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ جو فیصلے کیے جائیں گے وہ امپلیمنٹ ہونے کے قابل ہوں گے کہ نہیں, اور یہی ایک سب سے بڑا بیسک ایشو اس وقت سب کے سامنے ہے. سب مان گئے ہیں, سب تیار ہیں کہ وہاں پیس ہونا چاہیے اور وہاں سے ملٹری کا انخلا ہونا, فورن ملٹری کا انخلا ہونا چاہیے, لیکن اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا. نمبر دو بات یہ آ جاتی ہے کہ طالبان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو, چاہے القاعدہ ہو جو مرضی ہو, اس کو وہ دوبارہ افغانستان میں قائم ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. بات یہ آ جاتی ہے کہ فیصلہ تو ہو سکتا ہے, یہ کمٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا, کون سی وہ فورس ہوگی جو کہ یہ انشور یہ امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوگی, کیا جو طالبان کے ساتھ ہوگی یا کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے پاس ہوگی. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو نان طالبان فورسز ہیں افغانستان میں وہ کس حد تک तालिबान के साथ मिलकर कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, और किस हद तक अमरीका उनको परसुएड कर सकता है कि वो इस पीस प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाए और उसकी वजह से जो जो तालिबान को एक अहमियत हासिल हुई है वो कायम हो सके। तो ये बहुत मुश्किल किस्म की बातें हैं, इसीलिए ये निगोसिएशन आहिस्ता चल रही हैं, और इसी वजह से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये निगोसिएशन जल्दी ख़त्म हो जाएंगी।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر حسین جاسا سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جاسا، خبروں کے مطابق طالبان نمائندے پروگرام کے مطابق 19 اپریل کو قطر میں افغان حکومت کے اندر اور باہر والے سیاستدانوں، قبائلی زوما، سول سوسائٹی، نوجوانوں اور خواتین کے نمائندوں سے غیر رسمی طور پر 2 روزہ رابطے کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو امن مذاکرات کے اس پر اثرات کیا رہیں گے؟ یہاں ہم یہ وضاحت کرتے چلیں کہ طالبان نے یہ کہہ دیا ہے کہ افغان حکومت کی طرف سے سرکاری نمائندگی نہیں ہے یہاں پہ۔
جی، میرے خیال سے بہجت آپ نے جو اصطلاح استفادہ کی اور رابطے کے جو وہ لفظ استعمال کیا وہ رابطہ تھا، اس میں آپ نے مذاکرات نہیں کیا، جو کہ بہت ہی بجا کہا آپ نے۔ ابھی تو صرف باتیں ملاقات کے حد تک ہیں، لیکن وہ جو قوی ارادہ جو ہونا چاہیے صلح کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، وہ بھی ابھی بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آئس بریکنگ ایشو تو ہے کہ دونوں طرف سے جو دشمن کہلاتے تھے وہ اب ایک راؤنڈ میں ماسکو میں بیٹھے اور دوسرے راؤنڈ میں ابھی 19 کو جا رہے ہیں وہ قطر میں بیٹھیں گے۔ دونوں طرف سے حکومتی جو پارٹی ہے انہوں نے بھی اس کی حامی بن لی، ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں جائیں گے، وہ جو بڑا سا جو ڈیلیگیشن بن رہا ہے وہ اس طرف سے اس میں جو ان کے نمائندے جائیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہے سگالی سا انہوں نے اپنا جذبہ دکھایا ہے۔ لیکن اب ساتھ ہی ساتھ طالبان نے جو ہے آج صبح جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعلان کر دیا کہ وہ ہم اپنے جو موسم بہار میں جو ہمارے
جی میرا اگلا سوال ہے ابھی میں بات کرتی ہوں جی
جی یہ جو عجیب سا ایک ڈائلما ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اصلی جو شرط ہے امن و امان کے حوالے سے جو کہ اسٹرانگ اور ارادہ ہونا چاہیے، وہ ارادہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ ابھی بھی جو ہے وہ طالبان مصر ہیں اس بات پہ کہ ہم جنگ کے توسط سے اپنے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔
اچھا، یہ میرا سوال تھا اگلا، چلیے جواب آپ نے دیا۔ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد، رواماں، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا، یہ دفتر خارجہ کی طرف سے ترجمان نے بات بتائی تھی۔ لیکن ترجمان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان چونکہ افغان امن مذاکرات کی حمایت کرتا ہے، عہدہ امن کے قیام کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پروفیسر فیضان، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ، طالبان اور دیگر افغان عوامل کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار کے بعد اب پاکستان جیسے تیسرے فریق کی ضرورت باقی نہیں؟
سلام دعا اور پیار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے۔ اس وقت جو پاکستان ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ فیسلیٹیٹ کر رہا ہے پورے اس کو
عمل کو،
اس تمام عمل کو، اور اس عمل کو کا سہولت کار بننے میں پاکستان کی بہت زیادہ انرجی اور توانائی لگی ہے، لیکن پاکستان کو وہاں اپنی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ جو معاملہ ہے وہ طالبان کا، یعنی کہ جو افغانستان کے ایک سٹیک ہولڈر ہیں وہاں پہ، ان کے وہاں پر مفادات ہیں، اور امریکہ اور نیٹو جو کہ امریکہ جن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ حکومت افغانستان جو کہ اس وقت موجود ہے، یہ تین بڑے جو ہیں وہ دعوے دار ہیں افغانستان کے، یا وہاں کے جو ہیں وہ جن کے مفادات ہیں، جو کہ وہاں کی میجر پارٹیز ہیں۔ اس کے باوجود، اس کے علاوہ جو باقی سب لوگ ہیں وہ یا تو ایڈوکیٹ کے ہمسائے ہیں، یا وہ ہیں جو اپنے اپنے مفادات کو کے لیے وہاں پر کودے ہوئے ہیں اس جنگ میں، اس کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کا یہ فیصلہ کہ ان کو ایک جگہ دی جائے جس پہ وہ لوگ کھل کر بات کر سکیں، ایک بہت خوشائند ہے، کیونکہ اس میں پاکستان بیک اینڈ پر جو کام کر رہا ہے وہی خاصے اہمیت کا حامل ہے۔ مگر یہ ابھی جو ذکر ہو رہا تھا طالبان کا کہ انہوں نے اپنے جو موسم بہار کا جو،
وہ میں فیضان میرا اگلا سوال ہے وہ میں آپ سے ہی کرنا ہے مجھے، اس سے پہلے ڈاکٹر یاسر سے میں ان کی رائے لے لوں کہ امریکہ اور بین الاقوامی کوششوں کے باوجود طالبان کابل حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادہ نہیں، تو ڈاکٹر صاحب اس تعطل کو توڑنے اور دونوں کلیدی فریقوں کے درمیان مذاکرات شروع کرانے کے لیے کیا اقدام ضروری ہیں اور اس کے امکانات کیا ہیں؟
دیکھیں, ایک تو ایک ان کا اپروچ جو کابل ادارے کے حوالے سے وہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن طالبان کو جو ہے یہ سمجھنا چاہیے جو وہ اپنے اس حملے کا جو آغاز کر رہے ہیں اس سے ایک عام آدمی کی زندگی پر کتنے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور وہ جو ہے ابھی انہوں نے اپنے پرانے ٹیکٹک شروع کر دیے ہیں کہ وہ مسافروں کو بھی اتار رہے ہیں, عام آدمی کو جو ہے وہ ستا رہے ہیں, مسافروں کو لے جا کر قتل کر رہے ہیں. تو وہ یہ جو ان کا جو نیا انداز ہے, ایک طرف سے گفتگو اور ایک طرف سے یہ اتنا سخت رویہ اور یہ لڑائی والا جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ سمجھ سے بالا تھا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ صرف اس بات میں ان کی دلچسپی ہے کہ امریکن فوجیں افغانستان سے نکل جائیں, باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ مذاکرات میں وہ صرف ایک کھیل کھیل رہے ہیں, ان کا کوئی ایسا لگتا ہے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں. ورنہ ایک طرف تو آپ بات چیت کر رہے ہیں, دوسری طرف سے کئی اور بھی اطلاعات تھیں کہ ان کے جو وہ ورک شاپ چل رہے ہیں, ان کی آمادگیاں چل رہی ہیں کئی ایک ڈیڑھ مہینے سے وہ ان کے موسم باہر کے حملوں کے حوالے سے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب سا کھیل کھیل رہے ہیں, ان کو ابھی بھی دلچسپی نہیں ہے اس طریقے سے کہ واقعاً جو ہے وہ امن کی راہ پہ گامزن ہو کر ڈیو صداقت کے ساتھ, مکمل صداقت کے ساتھ وہ آ کر میز پہ بیٹھے ہیں, ایسا نہیں لگتا ہے.
اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جاسا ساتھ تھے. بالکل آخری سوال ہے, اب ہم پروفیسر فیضان سے کرتے ہیں. امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات جاری رکھنے کے باوجود طالبات نے افغانستان میں امریکی اور نیٹو اور افغان حکومت کی تنصیبات اور اہلکاروں پر حملوں کی نئی مہم کا اعلان کر دیا ہے, اور طالبان جنگجوؤں نے جمعے ہی کے روز یہ ایک اعلان کیا ہے جو کہ 5 زبانوں میں جاری کیا گیا کہ مجاہدین پوری جان فشانی اور قوت کے ساتھ اپنے حملے جاری رکھیں گے. اب بتائیے گا پروفیسر فیضان کہ اگر امن مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود اسپرنگ آفینسو نہیں روکا جاتا تو پھر جیسا کہ ڈاکٹر حسین جاسا کا بھی یہ تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا, تو کیا واقعی مذاکراتی عمل پر تحفظات نہیں پیدا ہو جاتے؟ پروفیسر فیضان.
جی بالکل ہوتے ہیں تحفظات پیدا, لیکن اس میں جو سب سے ضروری بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو دو پارٹیز اس کا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, ایک امریکہ اور نیٹو جو کہ ایک کیٹیگری میں آتے ہیں, اور دوسری طرف ہم آتے ہیں جو دوسری جماعت ہے وہ طالبان کی ہے, ان دونوں فریقوں کو جیسے آپ نے کہا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں طالبان جو ہیں وہ اپنا جو ان کے پاس لیوریج ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, اور امریکہ بھی اپنا لیوریج نہیں چھوڑے گا. امریکہ کی جو لیوریج ہے وہ افغان حکومت اور اس کے ذریعے جو وہ پالیسی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں وہ ہے, اور دوسری طرف جو طالبان ہیں ان کے پاس یہ ہے کہ وہ حملے کر سکتے ہیں, نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر ان میں سے اس موڑ پہ اگر کوئی بھی اپنا کلیدی جو مفاد ہے یا اس کی جو لیوریج ہے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ کمزور پوزیشن میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک سٹیل میٹ ہے جس میں سے دیکھنا ہے کہ طالبان یہ نہیں دینا چاہتے ہیں امپریشن کہ وہ کسی بھی طرح کمزور پڑ گئے ہیں, اور افغان حکومت کو اسی تسلیم نہیں کرتے کیونکہ سارا جو جڑ ہے فساد کی ان کی نظر میں وہ افغان حکومت ہے, کیونکہ افغان حکومت ایک دن بھی ان کے مطابق وہ سروائیو نہیں کر سکتی یو ایس یا نیٹو کی سپورٹ کے بغیر. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ان سے ایک فریق کے طور پہ کام کریں, اگر وہ کہیں تو وہ انڈیپینڈنٹلی ہمارے ساتھ ڈیل کریں, ہم ان سے خود نبٹ لیں گے. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس سے طالبان جو ہیں وہ اس پروسیس میں جا رہے ہیں, اور امریکہ جو ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ افغان حکومت کا لیوریج کتنی دور تک استعمال کر سکے گا. اور میرے خیال میں امریکہ آئی ہوپ کہ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہوگا, لیکن جو حالات ہیں زمین پہ وہ اس بات سے غمازی ہیں کہ دونوں طرف سے انٹینسیفائی کی شدت آئے گی اس میں, دونوں میں, اس میں مذاکرات میں بھی اور اس جنگ میں بھی, اور پھر کوئی منطقی نتیجہ نکلنے کا امکان ہے.
پروفیسر رضوان, بالکل آخری آدھا ایک منٹ ہے ہمارے پاس, یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی سیاسی مفاہمتی عمل ممکن کرانے کے لیے امریکہ کو کیا کرنا چاہیے؟
جی, میرا خیال ہے کہ امریکہ کو جو افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کی جو کو اپنی منیمم ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ دے دینی چاہیے, اور اس کو پبلک کر دینا چاہیے, یہ ہماری منیمم ریکوائرمنٹس ہیں, اگر آپ لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم بھی دوسرا راستہ اختیار کریں, تاکہ جب یہ لائن ڈیفائن ہو جاتی ہے جو کہ انکلوسیو ہونی چاہیے تاکہ بہت سے لوگ اس میں شامل ہو سکیں, اور وہ جلدی سے پاکستان کی اور دوسرے جو ممالک ہیں علاقے کی ان کی سپورٹ حاصل کر سکیں اس پہ, اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے اور طالبان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور طالبان کو بھی ایسے کرنا چاہیے کہ منیمم ان کو بتا دینا چاہیے کہ یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, تاکہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے. اس کا ایک فائدہ تو ضرور ہوا ہے کہ ایک راہ کھل گئی ہے, اور اس راہ کو اس نتیجے تک لے کر جانا کہ یہ ایک امن معاہدہ بن جائے, یہ تمام چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جاسا اور پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ تھے, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال بھی نے بھی اپنا اس پہ تبصرہ اور تجزیہ دیا. تو ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر ہیں جوگل. ہم لوگوں بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آئندہ پھر اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
امریکہ کے وسطی حصے میں موسم بہار میں موسم سرما جیسے طوفان. زیلٹیکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. امریکہ کے وسطی حصے میں بہت سے علاقے موسم سرما جیسے طوفانوں اور دوسرے شدید موسمی حالات مثلاً گرج چمک, تیز ہواؤں اور برف باری کا سامنا کر رہے ہیں. یہ طوفان لگاتار جمعرات کے دن بھی جاری رہا اور اب مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک میں تاخیر, پروازوں کی منسوخی اور ان کی بندش دیکھنے میں آ رہی ہے. وائس آف امریکہ کی زیلٹیکا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بعض امریکی ریاستوں میں موسم اپریل کی بجائے جنوری جیسا زیادہ محسوس ہو رہا ہے. سرکاری اعتبار سے امریکہ میں موسم بہار کا آغاز 3 ہفتے سے زیادہ عرصے پہلے ہو چکا, اور ابتدا میں جو کلیاں اور غنچے کھلے تھے وہ اب رخصت بھی ہو چکے ہیں. تاہم سرد موسم ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑ رہا. بدھ کے دن شمال مغربی علاقے میں اس کا طاقتور مظاہرہ دیکھنے میں آیا, اور اب یہ آہستہ آہستہ مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے اور وائیومنگ, کولوراڈو, شمالی اور جنوبی ڈکوٹا اور منیسوٹا کے کچھ علاقوں میں برف باری ہوئی ہے, جبکہ طوفان کے راستے میں واقع دوسری ریاستوں کو تیز جھکڑ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. بدھ کے دن کولوراڈو اور ڈینور میں 800 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی گئیں, جن کی وجہ سے بہت سے مسافروں کو مجبوراً ایئرپورٹ پر ہی رات بسر کرنا پڑی. بعض مسافروں کے تاثرات,
camp out in the airport,
we can't get a flight out until 9.
We've had a few setbacks to get there and this is one more.
ہمیں ایئرپورٹ پر ہی وقت گزارنا ہوگا, ایک خاتون نے کہا. ہمیں رات 9 بجے تک کوئی فلائٹ دستیاب نہیں. ایک اور مسافر نے کہا کہ ہمیں پہلے ہی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بعض رکاوٹیں درپیش رہیں اور اب مزید ایک درپیش ہے. یہ الفاظ تھے ڈینور اور کولوراڈو میں کچھ متاثرہ مسافروں کے. جنوبی ڈکوٹا اور منیسوٹا میں برفانی طوفانوں کی وجہ سے ٹریفک کے متعدد حادثے ہوئے, جن کے نتیجے میں سڑکیں بند ہو گئیں. متاثرین میں منیسوٹا کا ایک ڈرائیور بھی شامل تھا, جسے جارجیا میں اپنے گھر جانے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا. اس نے بتایا,
کوئی
بھی دانش مند شخص ڈرائیو نہیں کرے گا, صاف بات ہے سڑک کی صورتحال بہت خراب ہے. یہ الفاظ تھے منیسوٹا کے ایک ڈرائیور کے. منیسوٹا اور شمالی اور جنوبی ڈکوٹا میں بدستور برفانی طوفان کی وارننگ ہے. مقامی حکام نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سوائے ہنگامی حالت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. تاہم اس شدید موسمی صورتحال سے صرف برف باری کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا, آئیڈاہو میں سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے ہنگامی حالت نافذ کرنا پڑی. آئیڈاہو کے دارالحکومت بوائسے کے قریب ایک چھوٹے سے شہر سے لوگوں کو طیاروں کے ذریعے محفوظ مقام پر پہنچانا پڑا. تیز ہواؤں نے امریلو ٹیکسس میں تباہی مچا دی ہے, اور جھکڑ نے پام سپرنگز کیلیفورنیا میں جنگل میں آگ لگا دی ہے۔ غیر معمولی اور شدید موسمی حالات کی وجہ سے بہت سے درخت گر گئے ہیں، بجلی کی لائنیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، ٹریفک درہم برہم ہو گئی ہے اور اسکول اور دفاتر بند ہو گئے ہیں۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ مشرق کی ریاستوں میں مزید طوفان آ سکتے ہیں، ساتھ ہی سنیچر کے دن سے شدید موسم کا ایک اور خطرہ درپیش ہے۔ آرکنسا، ٹیکسس اور مسیسپی میں لوگوں کو انتباہ کیا گیا ہے کہ وہ طوفانی بگولوں، اولے پڑنے اور تیز ہواؤں سے پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔